نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ان نشستوں میں آپ کے علم ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ واقعات کا بیان مقصود ہے بلکہ آج کے تناظر میں کیا رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے حوالے سے, اس کو بھی جوڑنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں جو گفتگو مکمل ہوئی وہ اس حوالے سے تھی کہ سن 4 نبوی اور 5 نبوی کا دور ہے, اور اعلانی دعوت جو شروع ہو چکی ہے اس کے نتیجے میں اب زبانی کلامی تشدد سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد کا معاملہ بھی شروع ہوا ہے مشرکین کی طرف سے, اور فزیکل پرسیکیوشن کا دور ہے یا تعذیب المسلمین کا دور ہے, یعنی وہ دور کہ جب اہل ایمان پر زندگی اجیرن کی گئی اور ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے, اس کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خود آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر تذکرہ ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے, اور غلام اور کنیزوں کے ساتھ جو کچھ بیتا, حضرت بلال کے حوالے سے گفتگو آئی, حضرت خباب بن ارد کے حوالے سے گفتگو آئی, حضرت عثمان کے حوالے سے گفتگو آئی, حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے سے گفتگو آئی, حضرت یاسر و سمیہ کے حوالے سے گفتگو آئی, اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے کچھ تذکرہ پچھلی نشست میں کیا تھا. آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہی دور ہے کہ جب یہ فزیکل پرسیکیوشن ہے اور اعلانیہ دعوت کا دور تو شروع ہوا لیکن مصائب اور ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑے گئے, تو ایک اسٹریٹجی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اختیار فرمائی کہ اپنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مرکز متعین فرمایا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. ارقم ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, اور کوہ صفا کے قریب ان کا مکان ہے, اور اس مکان کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین فرمایا تھا کہ وہاں صحابہ کرام جمع ہوتے اور قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے رکھتے. گویا پہلے دن سے قرآن حکیم کی یہ تعلیم, قرآن حکیم کی یہ تذکیر, قرآن حکیم کے ذریعے یاد دہانی, قرآن حکیم کے ذریعے موٹیویشن, اور قرآن حکیم کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری, قرآن حکیم کے ذریعے صبر کا مادہ پیدا کرنا, یہ سارے پہلو ہیں جو ہم ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں. اور دار ارقم جو ہے وہ پہلا باقاعدہ مرکز بنتا ہے مسلمانوں کے لیے, جہاں مسلمان جمع ہوتے اور صحابہ کرام موجود ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کے ذریعے تذکیر کا تعلیم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. پھر ایسا نہ ہوا کہ اس تعظیم کی وجہ سے یہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے ان کی وجہ سے کوئی سلسلہ رک گیا ہو یا کم ہو گیا ہو, نہ, سلسلہ وہ جاری رہا ہے مگر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, یہاں تک کہ قرآن حکیم وہ سورتیں نازل فرماتا ہے کہ جن میں اس دور کے لیے رہنمائی عطا ہوئی. مثال کے طور پر تقریباً سن 5 نبوی کا دور ہے, آغاز وحی کو 5واں برس ہوا چلا ہے, اور چند سورتیں خاص اس موضوع کے حوالے سے قرآن عطا فرماتا ہے. انہی سورتوں میں ایک سورت سورت الکہف ہے جمعے کے دن, جس کی تلاوت کی تلقین رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کا معمول بنائے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. خیر اس وقت یہ موضوع نہیں, ورنہ اس میں تفصیل کا موقع بھی ہے لیکن کسی اور موقع پر اس پہ بات رہے گی. بہرحال جمعے کے روز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین ہمیں فرمائی ہے. اسی سورۃ الکہف میں ایک ہجرت کا بیان ہے, اور وہ ہجرت اصحاب کہف کی معروف واقعہ ہے, ہم دورے ترجمہ قرآن میں اور قرآن کی دیگر محافل میں سنتے بھی ہیں کہ وہ معروف واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا جا رہا اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی جا رہی کہ دیکھو اصحاب کہف وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی اپنی جان کے مقابلے میں, اور اپنے گھر بار کو اپنے وطن کو چھوڑنا گوارا کیا ایمان بچانے کے لیے, اور کیسے صدیوں اللہ نے انہیں سلائے رکھا اور پھر دوبارہ کھڑا کر دیا اللہ کی قدرت. تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما کر رب العالمین صحابہ کرام کو بھی تیار کرا رہا ہے اب ہجرت حبشہ کے لیے جو پیش آیا چاہتی ہے۔ اسی سورہ کاف میں آپ کے علم میں ہے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر بھی آتا ہے، بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے بندے، اللہ انہیں دنیا میں اقتدار بھی عطا فرماتا ہے، غلبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو مغلوبیت کا دور ہے لیکن قرآن یہ بشارت عطا کر رہا ہے اہل ایمان کی موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے کہ تم دل چھوٹا نہ کرنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھو ماضی میں ہم نے اللہ فرما رہے اپنے ایک بندے ذوالقرنین کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے مشرق کی انتہا پر بھی چلا گیا، مغرب کی انتہا پر بھی چلا گیا اور دنیا کے پہاڑی حصوں میں بھی چلا گیا۔ تو اتنی بڑی سلطنت اللہ نے ماضی میں ایمان والوں کو بھی عطا فرمائی۔ اس دور مغلوبیت میں یہ بات بیان کر کے صحابہ کرام کا دل بڑا کیا جا رہا ہے اور آئندہ جو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اس کے حصول کے لیے آج جو مسائل کا جھیلنا برداشت کرنا مطلوب ہے اس کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے۔ اسی دور میں سورۃ العنکبوت کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں بڑا زوردار انداز ہے، الف لام میم احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا ایمان والوں نے یا لوگوں نے گمان کر لیا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ کیوں نہیں، ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ یہ آزمائش کیوں آتی ہیں؟ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ کرنے کے لیے، کون واقعتا ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور کون جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کہ بندہ صبر کرے گا تو اللہ کا اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ بندے کو کندن بنانے کے لیے، آئندہ کے مراحل جو سختر ہو سکتے ہیں ان کے لیے تیار کرانے کے لیے بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے اہل ایمان کو گزارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تناظر ہے کہ جس میں یہ سورہ عنکبوت نازل ہو رہی، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے پہلے رکوع میں۔ آگے چلتے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ عنکبوت میں، 950 برس، معاف کیجئے گا، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ 950 برس تک وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ڈٹے رہے، آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے رہے، مگر دعوت حق کے فریضے کو انہوں نے نہیں ترک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے جن کے اوپر بڑی مشکلات آئیں، بڑے مصائب آئے، اور وہ بھی ڈٹے رہے، حق کا ساتھ دیتے رہے، دعوت حق پر استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ یوں سورۃ العنکبوت بھی اسی دور میں آتی ہے اور ان واقعات کو بیان کر کے، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کر کے یا صادقہ اہل ایمان کے واقعات بیان فرما کر قرآن اہل ایمان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی سورۃ العنکبوت کے اختتام پر آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے، ہماری راہ میں لگے رہو گے، ہماری مدد طرح طرح سے آئے گی۔ یہ نقطہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہے، وہ ہے صراط مستقیم، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ تو ایک ہے، لیکن اللہ بندے کی مدد کہاں کہاں سے فرمائے، وہ ذرائع، وہ وسائل، وہ راستے، وہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ جانے والا راستہ اللہ کی طرف ایک، اس پر آنے کے لیے اللہ کہاں کہاں سے مدد عطا فرمائے، کہاں کہاں سے ذرائع، وسائل، راستے کھول دے، وہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور موٹیویشن دی گئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ اور بھی ہدایات ہیں، میں نے فقط اشارہ کیے چند باتوں کا۔ تو سورہ عنکبوت کا نزول ہو رہا ہے، سورہ کہف کا نزول ہو رہا ہے اس دور میں۔ ایک اور بات جو ہم نے ان نشستوں کے آغاز میں جب بات کی تھی تو یہ سمجھی تھی کہ 2/3 قرآن مکی سورتوں پر مشتمل ہے، 2/3 قرآن مکی سورتوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مکی دور کے حوالے سے زیادہ تفصیلات، کیسے حالات تھے، کن حالات میں جد و جہد آگے بڑھ رہی تھی، اس کا زیادہ بیان اور تذکرہ ہمیں قرآن حکیم کی مکی سورتوں میں ملتا ہے۔ سورہ کہف بھی ایک مکی سورہ ہے، سورہ عنکبوت بھی ایک مکی سورہ ہے، اور اسی طرح اور سورتوں میں بھی اس دور مشکلات کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ یہی وہ دور مشکلات ہے جہاں صبر کی تلقین بار بار اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ اولین سورتوں میں بھی آئی، بعد کی سورتوں میں بھی آئی۔ کبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقین مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ وَصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیجیے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل کے آخر میں آتا ہے۔ یوں صبر کا ذکر بار بار مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے جو قرآن ذکر فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ مکی صورتوں میں بھی آ جائے پھر بھی صبر کا بیان جاری رہتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاصل کلام، یہ دور مشکلات جس میں جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ان کا بیان تو پچھلی شیس میں آیا، مگر صحابہ کرام کی موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے استقامت کا وہ مظاہرہ کرتے رہے، ایمان کی آبیاری ہوتی رہے، قرآن کی آیات آ رہی، قرآن حکیم میں صورتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو صحابہ کرام میں ایمان کے اضافے کا ذریعہ بن رہی تھی اور استقامت میں اضافے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ آج ہم بھی جس ماحول میں جی رہے ہیں، اگر آج کبھی کسی درجے میں کچھ مشکل ہمیں بھی اگر پیش آ رہی ہو، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے حوالے سے، تو قرآن آج بھی وہی قرآن ہے جو 1400 برس پہلے نازل ہوا، اور آج بھی وہ ہماری ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بن سکتا ہے، آج بھی وہ ہماری استقامت میں اضافے کا ذریعہ اور باعث بن سکتا ہے۔ اسی قرآن سے جڑنا ہوگا اور اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اب سن 5 نبوی کا دور ہے، آغاز وحی کو 5واں برس ہوا جاتا ہے، اور یہ زندگی اجیرن کی جا رہی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ حبشہ معروف ہے ہمارے ہاں، ہم اس واقعے سے بھی واقف ہیں اور ہجرت حبشہ سے بھی واقف ہیں۔ وہاں نجاشی بادشاہ ہوتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا عادل تھا، تھا تو عیسائی، اور اللہ کے رسول علی صلوات السلام نے محسوس فرمایا کہ میرے صحابہ کرام اگر وہاں چلے جائیں تو کچھ سہولت کا معاملہ ان کے لیے رہے گا۔ چنانچہ اولاً پہلی مرتبہ ہجرت ہو رہی ہے، یہ دو فیزز ہیں ہجرت حبشہ کے۔ پہلی مرتبہ تقریباً 16 افراد گئے ہیں، کم و بیش 12 افراد مرد ہیں اور 4 خواتین ہیں، کل 16 کے قریب افراد گئے ہیں، اور اس میں بڑا پیارا جوڑا بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، یہ قافلہ روانہ بھی ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد، یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ ہجرت کے لیے نکلا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مشہور شان ہے ذو النورین، دو نور والے، تو یہ دو کی بڑی نسبتیں ہیں، بہت سی نسبتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا خطاب ہے جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، شہید مظلوم، شہید مظلوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 50 دن کے محاصرے کے بعد جنہیں شہید کیا گیا، 18 ذوالحجہ کی تاریخ، بھول نہیں جانا چاہیے۔ اس کتابچے میں ان دو کی نسبتوں کو بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دو مرتبہ ہجرت کی انہوں نے، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت مدینہ، اس لیے ذل ہجرتین بھی کہا جاتا ہے، دو ہجرتوں والے۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، رسول اللہ کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں گئیں، رقیہ اور پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور سنیے گا، کسی کے حوالے اپنی بیٹی کرنا، یہ کسی کو داماد بنانا اور اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا نکاح کے لیے، ایک بڑا کریٹیکل فیصلہ ہوتا ہے اور بڑا اعتماد درکار ہوتا ہے، تب یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک، یعنی سمجھانے کے لیے ایک بات، عظمت کتنی ہے عثمان غنی کی، ایک کے بعد ایک یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالی. یہ ہے شرف اور عظمت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی. بہرحال اسی طریقے پر صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موجود نہیں تھے اور بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے. بدر کے موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زوجہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دی تھی کہ آپ نہ نکلے, وہیں رہے مدینہ طیبہ میں. اور صلح حدیبیہ والا واقعہ معروف ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے اور افواہ ہو گئی کہ وہ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے. ان دونوں موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان موجود ہیں, بدر میں بھی فرمایا کہ عثمان موجود, عثمان کا اجر بھی محفوظ, اور حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول ان کی طرف سے ہاتھ رکھا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول واقف ہے کہ عثمان حیات ہیں ابھی, لیکن بہرحال بیعت ہوئی ہے, اس کی اپنی تفصیل ہے اپنی جگہ پر. تو دو دو کی نسبتیں بہت ساری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ ہے پہلی ہجرت حبشہ, 16 افراد کم و بیش گئے ہیں, 12 حضرات اور 4 خواتین, اور یہ جوڑا بھی اس میں شامل ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. بہرحال قریش کو کچھ سنگن ہوئی مگر یہ حضرات نکل گئے اور ان کے ہاتھ نہ آ سکے. یہ تو ہوا پہلی مرتبہ کا معاملہ. پھر دوسری مرتبہ کا معاملہ ہوا, درمیان میں ایک دو واقعات اس کو میں اس وقت آپ کے سامنے تفصیلی بیان کر رہا. دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی تو اب خطرات اور بھی زیادہ ہیں, اس لیے کہ پہلی مرتبہ 16 لوگ جا چکے ہیں تو یہ اور خطرے کا موقع تھا. مگر بہرحال اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مشیت کا معاملہ, قرآن کہتا ہے وما کروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, انہوں نے مکر کیا, انہوں نے چالیں چلی, انہوں نے سازشیں کی, مگر اللہ نے جواب دیا ان کی سازشوں کا, اللہ نے تدبیر فرمائی, بہترین تدبیر فرمائی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اب کی مرتبہ تقریباً 83 مرد اور تقریباً 19 خواتین حبشہ کی طرف گئے ہیں ہجرت کے لیے. اچھا جی, جملہ تو ہم نے کہہ دیا ہجرت کے لیے گئے ہیں, تو ایسا تھوڑی کہ ہمارے آج کے دور کی طرح ایک فلائٹ لی اور چلے گئے, ہاں جی, اور ایک ڈائریکٹ فلائٹ لی اور ڈائریکٹ پہنچ گئے, یا کنیکٹنگ فلائٹ لی اور پہنچ گئے, ایسا نہیں ہے. اور ساحلی علاقوں تک جانا, وہاں سے کشتیوں کا ملنا, یہ پہلی مرتبہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تب بھی یہ بات معاملہ ہوا, بعد میں بھی یہ معاملہ ہوا, اور وہ پورا ایک روٹ ہے, تجارتی روٹ تھے. ادر وائز یہ ساری چلت پھرت, وہ ساری مشقتیں سفر کی اس دور میں, کہ جب یہ سارے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں تھے, اس کو تھوڑا سا ویژولاز کیجئے تو یہ آسان کام نہیں تھا. پھر ہجرت کو تھوڑا ڈسکس کریں. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہے علیحدہ ہو جانا, چھوڑ دینا. ہمارے شاعری کی اصطلاح میں ہجر اور وصال کی اصطلاح استعمال ہوتی, وصال وصل سے مل جانا اور ہجر علیحدہ ہو جانا. علیحدہ ہو جانا کاہے سے؟ کوئی گھر کو چھوڑے جا رہا ہے, کوئی بیوی بچوں کو چھوڑے جا رہا ہے, کوئی ماں باپ کو چھوڑے جا رہا ہے, کوئی اپنے کاروبار کو چھوڑے جا رہا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑے جا رہا ہے, اپنے وطن کو چھوڑے جا رہا ہے, اپنی قوم کو چھوڑے جا رہا ہے. یہ ہے ہجرت, اور یہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمانی قوت موجود نہ ہو. اور یہ ہے فقط اللہ رب العالمین کی خاطر, اس کے دین کی خاطر, کہ ایک خطے میں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا ہے اور زندگی اجیرن کی جا رہی ہے, تو کیا کوئی ایسا خطہ اویلیبل ہے, دستیاب ہے کہ جہاں جا کر ایمان بھی بچایا جائے, جان نہیں مال نہیں, ایمان بھی بچایا جا سکے اور دین کی حفاظت بھی, اور دین پر عمل کرنے کے مواقع بھی بہتر آ سکے. یہ ہجرت کا فلسفہ ہے. مزید تفصیل جب ہجرت مدینہ پر آئیں گے مطالعے کے اعتبار سے تب بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک بات اور بیان کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے, ایک ہجرت روزانہ مطلوب ہے, ہٹنا, علیحدہ ہونا, چھوڑ دینا, ایک ہجرت روزانہ مطلوب ہے. اور روزانہ دعائے قنوت میں ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ ہم کہتے ہیں دعائے قنوت میں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ نَخْلَعُ خُلَع, خُلَع کیا ہے؟ ایک خاتون علیحدگی کا متقاضا کرے اپنے شوہر سے, خُلَع علیحدہ ہونا, وَنَخْلَعُ ہم علیحدہ ہوتے ہیں, ولت رکو ہم ترک کر دیتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, میں یفجرو کا اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعائیں کرو دعوے ہیں ہمارے, اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, اے اللہ ہم ترک کر دیتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں اس سے جو تیری نافرمانی کرے, اور پھر بھی کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم. تو جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے, تو کم از کم اس کا غرین تقاضا ہے پہلے میں خود تو نافرمانی چھوڑوں. اور یہ ہجرت ہے روزانہ کی, چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہجرت کون سی ہے بھلا؟ فرمایا کہ انت ہجر ما کرہ ربک، تم ہر وہ بات چھوڑ دو، ما کرہ ربک، جو تمہارے رب کو ناپسند ہو، جو بات تمہارے رب کو ناپسند ہو وہ چھوڑ دو. یہ ہجرت کا آغاز ہے، یہ روزانہ کی ہجرت ہے. پاکستان کی انڈیا سے دو تین ہی جنگیں ہوئی ہیں نا، معروف معنی میں جنگ جسے کہا جاتا ہے. اور فوج ہم پال لیں 66 سال سے، اور آپ اور میں ہی پال لیں اس کو ٹیکس دے دے کر، معلوم ہے نا آپ کو. جنگ دو یا تین مرتبہ ہوئی ہے، اور بچتیں روزانہ ہو رہی ہیں، ٹریننگ روزانہ ہو رہی ہے، خرچے روزانہ ہو رہے ہیں. کیوں آخر؟ او بھائی یہ کرو گے انڈر نارمل سرکمسٹانسز تو جب سر پر پڑے گی تو تیار ہو گے پہلے. تو وہ جو بڑی ہجرت جس کو ہم ہجرت حبشہ کے طور پر ابھی سمجھ رہے ہیں، مزید سمجھیں گے ابھی آگے تھوڑا اور انشاءاللہ، یہ جو ہجرت حبشہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بڑا مرحلہ ہے. وطن کو چھوڑ دینا، گھر کو چھوڑ دینا، علاقے کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، رشتے داروں کو چھوڑنا، کاروبار کو، دوستوں کو، ہر شے کو چھوڑ کر نکل جانا رب کی رضا کی خاطر، یہ تو بڑا تقاضا، بڑا مطالبہ ہے. اگر آج کی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں ہم نہ کر سکیں گے تو کل کسی ایسے بڑے بھاری تقاضے پر عمل کر سکیں گے؟ یہ ہجرت تو روزانہ مطلوب ہے. انت ہجر ما کرہ ربک، ہر وہ بات چھوڑ دو، ہر وہ بات ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو. اور یہ صحابہ تو ڈے ون سے تیار تھے. ابھی ذکر کروں گا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پڑھ کر سناؤں گا میں آپ کو، دیکھیں کیا کو چھوڑ کر پھر یہ ہجرت انہوں نے کی، یعنی کون کون سی ہجرتیں فرما کر ہجرت حبشہ کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں. ابھی ان کی تقریر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ دوسری مرتبہ کا معاملہ ہوا، بڑی مشقتیں جھیل کر، بڑے مصائب جھیل کر، بالآخر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ حضرات و خواتین نکلے. تقریباً 83 مرد ہیں اور تقریباً 19 کے قریب خواتین ہیں. تو یہ 100 سے اوپر کم و بیش ہے، 100 کے لگ بھگ معاملہ تقریباً راؤنڈ آف فگر کر لیجئے بن جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ قریش رک کر رہنے والے یا خاموش رہنے والے نہیں تھے. 100 سے زیادہ لوگ نکل چکے، 16 پہلے بھی تو گئے نا، 118-120 کا معاملہ بن جائے گا کم و بیش. اب ان کے کان کھڑے، یہ وہاں جا کر اگر آباد ہو جائیں اور اپنی یہ دعوت وہاں پر بھی پھیلانا شروع کر دے، پھر مضبوط ہو کر ہمارے خلاف حملہ آور ہو جائے تو یہ تو بات ہی بنے. اب قریش نے کوئی سٹینڈ لینا چاہا، چنانچہ انہوں نے اپنے 2-3 سمجھدار لوگوں کو بھیجا ہے نجاشی کے پاس. اور وہ سمجھدار لوگ، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے اور ڈپلومیٹ ٹائپ کے لوگ تھے، سفارتکاری ان کو آتی تھی، ڈیبیٹ کرنا ان کو آتی تھی. چنانچہ دو یا تین افراد روانہ کیے گئے قریش کی طرف سے نجاشی کی طرف، جو بادشاہ ہے اور ایمان لائیں گے بعد میں انشاءاللہ، اور تحفے تحائف بھی بھیجے نجاشی کے لیے بھی، اور جو بڑے بڑے پادری وہاں پر تھے پریس ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ عیسائیوں کا ملک تھا اور انہوں نے کچھ ٹیکنیکس استعمال کرنی تھی، اس سے زیادہ تحفے تحائف لے کر گئے ہیں کہ بادشاہ کو بھی پیش کریں گے اور اس کے جو لاٹ پادری یا بڑے بڑے پادری پریس تھے ان کو بھی پیش کریں گے. کیوں؟ وہ ابھی ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ 2-3 افراد کا ایک مجموعہ قریش کی طرف سے سمجھدار لوگوں کا گیا ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ کے پاس. رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ایمان تو لائے تھے مگر رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت یا آپ کا دیدار میں اثر نہیں آ سکا تھا، اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے بلکہ رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا. بہرحال نجاشی کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے تقریر کی کہ دیکھو بھائی، یہ ہماری قوم کے کچھ سر پھرے لوگ ہیں، سر پھرے لوگ، ٹھیک ہے، آج اس کا ترجمہ ہوگا فینیٹکس، صحیح ہے، اور اکثر دینی طبقات کے لیے، گو کہ بعض غلطیاں دینی حضرات میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ پاک تو نہیں ہو سکتے، لیکن مجموعی اعتبار سے آج اکثر دینی طبقات کے لوگوں کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، سر پھرے ہیں، دی آر فینیٹکس وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ نجاشی دیکھو، ہمارے علاقے کے چند سر پھرے نوجوان اور کچھ لوگ اور یہ عورتیں، یہ بددین ہو گئے، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے گھر والوں کی مخالفت اختیار کر لی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں. اب ان کے بڑوں نے ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، ان کے بڑوں نے ہمیں یہ اتھارٹی دے کے بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے کر ان کے علاقے میں چلے جائیں. تو دیکھو، ہم تو آئے ہیں ان کے بڑوں کے بحاف تم سے بات کرنے کے لیے، یہ بددین ہو گئے، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، یہ سر پھرے ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور یہ دیکھو ہم تمہیں تحفے تحائف کے پیش کرتے ہیں. نجاشی بڑا زبردست آدمی تھا اور عادل تھا اور فہم و فراست رکھنے والا انسان تھا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، بلکہ ذرا ان کا مقدمہ بھی تو سن لیں کہ جن کو تم سر پھیرے کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو۔ اور یہ آج ہمارے دین کی بھی تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی معاملے کے حوالے سے مقدمہ معاملہ، جب تک کسی معاملے کے حوالے سے دونوں متعلقہ جو فریق ہیں ان کی بات نہ سن لو، کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ یہ بہت پیارا اصول ہے، اور اس اصول کو آج ہمارے ہاں گھر سے لے کے اور کاروبار اور دیگر معاملات تک میں اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، ایک طرف کی بات سنتے دوسرے کی نہیں سنتے، یعنی حتیٰ کہ ایک بچے نے شکایت لگائی دوسرے کی پٹائی کر دی، بعد میں پتا چلا کہ جیسے شکایت لگائی ہی واز دا کلپریٹ اور شی واز دا کلپریٹ، لیکن نہیں۔ پھر ساس نے کچھ کہہ دیا یعنی اپنے بیٹے کو بہو کے بارے میں، تو بیٹے نے اسٹینڈ لے دیا، بعد میں بہو کی سنی پتا چلا کہ غلطی تو کوئی اور سے تھی، یا ادر وائز وائسی ورس کا۔ اصول کیا ہے؟ جب تک کسی مقدمے یا معاملے کے دونوں متعلقہ فریقوں، اور بعض اوقات فریق زیادہ بھی ہو سکتے، تو جب تک متعلقہ فریقوں کی بات نہ سن لو کوئی فیصلہ نہ کیا کرو۔ یہ آج ہم سے اگنور ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ بہرحال نجاشی نکالنا، ان کی بھی بات سنے لیتے ہیں۔ اگلا دن آیا اور صحابہ کرام میں سے طے ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطاب کریں گے، تو نجاشی نے بلا بھیجا ان کو اور کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہاری قوم کے کچھ بڑے لوگ آئے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اور تمہاری قوم کے لوگوں نے جن سے تم متعلق ہو، تمہارے گھر بار کے لوگوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تم بتاؤ کہ تمہارا حال اور تمہارا معاملہ کیا ہے۔ اب توجہ سے، میں اپنے حافظے سے نہیں بلکہ مطالعہ جو ہم کتابوں میں کرتے ہیں سیرت کی، وہی سے آپ کو یہ پوری تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنائی دیتا ہوں، اور آپ اندازہ کیجیے کیسی کیسی ہجرتیں انہوں نے کی ہیں، تب یہ ہجرت حبشہ کا معاملہ آیا، اور کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ قوم ان کی مخالفت پر آ گئی۔ پھر ہم تجزیہ کریں گے کہ آج ہمارے ایسا کیا ہو جاتا ہے دینی لوگوں کی طرف سے کہ مسلمان ہی باعمل مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ دوبارہ کر دوں، اب تقریر آئے گی نا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں گے ہم نے کیا کیا چھوڑا ہے، وہ ہجرت ہے ان کی، اور کس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا، یہ تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے کہ آج ہم نے سے کچھ لوگ اگر باعمل کسی درجے میں، اللہ کی توفیق سے اگر کسی درجے میں کچھ باعمل مسلمان ہو جاتے ہیں، تو باقی مسلمان کس بات پر ہماری مخالفت کرتے ہیں، آئیے اس کا بھی ہم جائزے لیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بات ہوئی، اور مسلمانوں کے ترجمان کے حیثیت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ اور جاہلیت کو اگر قرآن سے معلوم کرے تو جاہلیت یہ نہیں ہے کہ لٹریسی ریٹ کم ہو، نہ، جاہلیت یہ نہیں ہے کہ کتابیں نہیں پہنچ پائیں بچوں تک، نہ، قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں بندہ یا بندے اپنی عقل کو بالاتر سمجھے، اپنے قانون کو بالاتر سمجھے۔ ابو جہل کا نام سنا ہے نا آپ نے، یہ تو ابو جہل کا نام تھوڑی، نام تو اس کا تھا عمر بن حشام، اور کنیت ابو جہل نہیں تھی، پہلے ابو الحکم تھی، حکم حکمت والا، حکم والا، اختیار والا، وزڈم والا، سردار، سمجھ بوجھ والا، فراست رکھنے والا، فہم رکھنے والا، معاشرے میں سیر تھی اس کی، لیکن جب رسول اللہ کی دعوت کو جان بوجھ کر رد کیا ہے تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل، حالانکہ سردار، فیصلے کرنے والا، صاحب اختیار، مال والا، اپنے دور کا چودھری، اپنے دور کا انٹلیکچوئل، اپنے دور کا وزڈم رکھنے والا، لیکن جب رد کرتا ہے وحی کی دعوت کو تو قرار پاتا ہے ابو جہل۔ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کے نزدیک یہ جاہلیت ہے، یہ نہیں کہ ایک نے ایم اے کیا ہے پی ایچ ڈی کیا تو وہ ذرا جاہل ہے، یہ نہیں کہ میٹرک کیا ہے تو ماسٹرز نہیں کیا تو وہ جاہل ہے، نہ، قرآن کے نزدیک یہ جہالت نہیں۔ قرآن کے نزدیک پڑھے لکھے جاہل بھی ہو سکتے وہ کہ جو بہت کچھ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وحی سے واقف نہ ہو یا وحی کا انکار رد کرنے والے ہوں۔ فرمانے جعفر رضی اللہ عنہ، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھے، صادق اور امین۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پہ پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، رشتوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور کوریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواہش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کی۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کے بارے میں بتایا، اب یہ نفلی روزے ہوں گے، اور ہمیں زکات، مراد لگی صدقات، کیونکہ فرض روزے مدنی زندگی میں آئے ہیں، زکات کی فرضیت مدنی زندگی میں آئی ہے، لیکن صدقات تو مکی زندگی میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکات مراد صدقات کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے اور بہت سارے کام گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہم نے حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے۔ یہ ہے 14 صدیوں پرانی بات، اور میں ابھی ذکر کروں گا 2013 کا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس قوم نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ وہ اللہ کے فتنے سے مراد مسائل کے پہاڑ توڑے، اور تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور گندی چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو اب ہم نے آپ کی وطن اور آپ کے ملک کی راہ لی ہے، اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی عیسائی تھا، ذہن میں رکھیے گا، اہل کتاب میں سے تھا، کچھ کچھ علم تو اس کے پاس بھی ہے نا۔ اس نے کہا اچھا وہ پیغمبر کچھ کلام بھی تو لائے ہوں گے، ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے۔ نجاشی نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ اب یہاں چوائس دیکھیے، سلیکشن دیکھیے کیا ہے، کس مقام کو سلیکٹ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم۔ اب کیا قربت ہوگی، واحد عورت، واحد خاتون جس کا نام قرآن لیتا ہے وہ بی بی مریم، بس، ورنہ عورت کو تو اللہ پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ خواتین کا ذکر بہت ہے قرآن میں، بہت ہے، نام نہیں لیا، صرف ایک کا لیا، بی بی مریم کا لیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدائی کے تصورات پیدا ہوئے، معاذ اللہ، اس کی نفی نہ، وہ بیٹے ہیں مریم کے، معاذ اللہ، یہود نے الزام تراشیا کی، معاذ اللہ، کے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے، معاذ اللہ، رب نے کہا نہ ابن مریم ہے اور اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہو، اللہ کی قدرت، اس وجہ سے بھی بیوی مریم کا نام آیا۔ مگر اگر کسی عیسائی کو دعوت دینا ہو تو اس کی قربت کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمارے پیغمبر کی والدہ کے نام پر تو نہیں ہے کوئی سورہ قرآن میں، ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی رسول ہیں، ہم سارے رسولوں کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر سورہ مریم بھی ہے. اور کیا ٹریبیوٹ ہے قرآن کا؟ اللہ اکبر. ان اللہ اصطفا کی وطہرہ کی واصطفا کی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں پاکیزہ فرما دیا اور تمہیں چن لیا جہان والوں کی عورتوں پر. یہ وہ ٹریبیوٹ ہے جو قرآن دیتا ہے بی بی مریم کو. اور بائبل میں آج استغفر اللہ بعض پیسجز ایسے ہیں جو ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. And they claim that Bible is the word of Allah سبحانہ وتعالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال بی بی مریم کے نام پر سورہ، اور سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر کر رہے ہیں. اور سورہ مریم میں اولاً کیا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے کے دور میں ان کے ہاں، جبکہ ان کی اہلیہ بانج ہیں، معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ یہ پہلے آیا. اللہ علیٰ کل شیء قدیر، زکریہ بوڑھے علیہ السلام اور ان کی زوجہ بانج، اللہ قادر، اس کے باوجود اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمائے. وہی اللہ قادر ہے کہ بیوی مریم کے ہاں اس کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا معاملہ ہو جائے. ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے وہ اللہ جو آدم کو بغیر والدین پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے عیسیٰ کو بیوی مریم کے ہاں بغیر نکاح کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے. یہ مباحث واضح کیے گئے سورہ مریم میں. سورہ مریم کی تلاوت ہوئی اور اس تلاوت کو سن کر نجاشی رویا، اور اس قدر رویا کہ اس کی آنکھوں تر تو ہوئے، اس کی داڑھی جو ہے وہ تر ہونا شروع ہو گئی، معاف کیجئے گا، اس کی داڑھی ان آنسوؤں سے جو ہے وہ تر ہونا شروع ہو گئی. اس پر کان کھڑے ہو گئے پادریوں کے، وہ جو ٹھیکیدار تھے اس وقت مذہب کے، ٹھیکیدار جھوٹے. نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ جو کچھ لے کر آئے اور یہ جو کچھ پیش ہوا، یہ ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی شے ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو عیسیٰ کو بھی عطا ہوا تھا پہلے، اور اب یہ کلام آ رہا ہے جو برحق کلام ہے. گویا نجاشی اعلان کر گیا کہ یہ کسی پیغمبر پر ہی نازل ہونے والا کلام ہے. نجاشی نے کہا، وہ جو سفارت کے لیے آئے تھے سردار عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ عرب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، قریش کی طرف سے، کہا کہ واپس چلے جاؤ، ان لوگوں کے خلاف تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی میرے جیتے جی. یہ بات ہوگی مکمل، لیکن وہ لوگ باز رہنے والے کہاں تھے؟ اب رات ہو گئی، رات میں ان کی پلاننگ ہوئی، اور یہ جو دو حضرات تھے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ایک نے کہا دوسرے سے، کل ایک ایسی بات میں پیش کروں گا کہ ان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے. اور وہ بات کیا ہے، صبح ہوئی تو انہوں نے جا کر نجاشی سے کہا، اچھا ذرا ان کو بلا کر یہ بھی تو پوچھو عیسیٰ کے بارے میں ان کا کلام کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کلام کیا کہتا ہے. یہ بات مسلمانوں کے پاس پہنچی تو ایک جھجک سی آئی، اولاً کیا بیان کریں، اور طے یہ ہوا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں حق بیان کرنا ہے. اس اسپرٹ کو محسوس کیجئے آپ کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتا ہے وہ تو خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک ہے. قرآن کہتا ہے نہ، وہ تو اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق. وہ خدا مانتے ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کے بندے، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق. صحابہ کرام نے طے کیا، نہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم حق ہی بیان کریں گے. یہ ہے استقامت کا ایک اور مظاہرہ جو انہوں نے پیش کیا. اگلے دن دربار سجا، پادری بھی موجود اور نجاشی بھی موجود دربار میں، وہ قریش کے جو سفارت کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی موجود، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی کہیں گے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے کہا، وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. کس معنی میں؟ ہر انسان میں اللہ نے بھی روح میں سے کچھ پھونکا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معاملہ ہے تو روح اللہ کہہ دیا جاتا ہے ان کو. اس سے کوئی کنفیوژن نہ ہو، کبھی کوئی کرسچن آپ کو کنفیوز کرے گا، روح اللہ ہے نا، تو اللہ آگے نا ان کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. نہ، سادہ جواب، بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ اس میں رہتا ہے کیا؟ نہ، اس گھر کو اللہ نے نسبت دی اپنی طرف، اللہ کا گھر روح اللہ، اللہ نے نسبت دی ہے اس پھونکی گئی روح کو جو پھونکی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں، اس روح کو کس کی طرف نسبت دی؟ اپنی طرف، لاحرج. اور اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے ساری کائنات کی تخلیق اور اسی کن کا ہی تسلسل ہے، اور ایک خاص کن سے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا تصور ہے. یہ چار باتیں بیان کر دی، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہے، اور کلمت اللہ اللہ کے کلمہ ہے. اور جی کواری مریم کے ہاں اللہ کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی. یہ صحابہ کرام نے بات رکھ دی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمائندگی فرمائی، اور اب نجاشی نے ٹنکا اٹھایا اور ٹنکا اٹھا کر کہا، دیکھو عیسیٰ نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے جو ان لوگوں نے بیان کیے. عیسیٰ کی حقیقت نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جو ان لوگوں نے بیان کی ہے. اس پر وہ بڑے بڑے پادری جن کو پہلے کیا پیش کیے گئے تھے، تحفے، کہنے لگے ہوں. تو نجاشی نے کہا چاہے تم کہو ہوں اور ہوں، یہی ہے عیسیٰ کی، یہی حقیقت ہے. اور کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، اب یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے اور میری ہی حفاظت میں رہیں گے. اور ان کے تحفے بھی واپس کر دیے، یہ رشوتیں مجھے مت دو. اللہ رب العالمین نے، نجاشی نے ایک بڑی بات کہی، خدا کی قسم اللہ نے جب مجھے، بڑا پیارا کلاسیکل جملہ، اللہ نے جب میرا یہ ملک، یہ اقتدار مجھے دیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت دوں اور حق کا سودا کروں. جاؤ اپنے تحفے واپس لے کر چلے جاؤ، یہ تمہاری رشوت مجھے پسند نہیں ہے. یوں اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ صحابہ کرام یہیں موجود رہے ہیں. ایک حصہ مختصر بیان کر کے بریک کر لیں ان شاء اللہ تعالی. آج کیا ہے؟ آج بھی تو یہ ہوگا جو میں اس کر رہا تھا درمیان میں. کل تک ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن، وہ کو ایجوکیشن میں بھی تھی، کانوینٹ اسکول میں بھی ہوگی، اس کے اسکول میں فنکشنز بھی ہوتے ہوں گے، وہاں ڈانس کی بھی کلاسز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. جب تک وہ اس میں چلتی رہی تو لوگ کلیپ کرتے رہے. اور آج بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ پیرنٹس ڈے کے دن یا اینول فنکشن کے دن ماں باپ بیٹھ کر کلیپ کرتے ہیں جب ان کی بیٹیاں اسٹیج پر انڈین گانوں پر ڈانس کرتی ہیں کراچی اور لاہور اسلام آباد میں، کلیپ کرتے ہیں. اور ان میں سے کسی بیٹی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا لباس پسند کرتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شی از بیکورڈ، شی از آؤٹ ڈیٹڈ، شی از پیراڈائز. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا جعفر رضی اللہ عنہ نے؟ ارے جب تک شرک کر رہے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، مردار کھا رہے تھے کوئی تکلیف نہیں تھی، قتل و غارت کر رہے تھے ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، زنا کے معاملات ہمارے معاشرے میں تھے کوئی تکلیف ان کو نہیں. اور آج ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، ہم نماز کی طرف آ جائیں، ہم پاک دامنی کی طرف آ جائیں، ہم مردار کو چھوڑ دیں، ہم حرام کو چھوڑ دیں، ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی. فار واٹ؟ اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر عمل کی وجہ سے. یہ تو 14 صدیوں پہلے کی بات ہے. آج تو کراچی پاکستان مسلمانوں کے درمیان بیٹھے، کل تک ایک نوجوان وہ کانفرنس میں تھا، کل تک ایک نوجوان وہ، معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے منشیات میں لگا ہوا ہو، کل تک ایک نوجوان نہ جانے کتنے افیئرز اس کے چلتے ہوں، آج اس کے چہرے پر سنت کی بہار آ جائے، آج وہ نمازی ہو جائے، آج وہ اپنا وقت دین کو سیکھنے کے لیے لگائے. لوگ کہتے ہیں ہی از آؤٹ ورڈ، آؤٹ ڈیٹڈ، بیکورڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل تک وہ ڈانس کر رہا تھا کوئی تکلیف نہیں تھی، کل تک وہ عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا کوئی تکلیف نہیں تھی، کل تک وہ کانسرٹ کے اندر تھا کوئی تکلیف نہیں تھی، آج وہ حیا کی طرف آ جائے، آج وہ اللہ کی طرف آ جائے، کل تک اس کے ہاتھ میں چاہے کلیشن کوک بھی تھی یا ٹی ٹی بھی کوئی اور ہتھیار بھی تھا، یا کل اس کے ہاتھ میں پیسہ تھا جو لٹتا تھا، لٹایا جاتا تھا گناہوں کے کاموں پر، آج اس کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، آج اس کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب آ جائے، آج اس کے ہاتھ میں سیرت کی کتاب آ جائے، اور ہم مسلمان ہو کر یہ کہیں پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اس کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. Who are we? Are we really Muslim? سوچے نہیں سوچے. یہ سیرت ہم نے ایسے نہیں پڑھ لی، بس کتاب ہے تو کتاب پڑھ لی ختم ہو گئی بات. ہاں جی بہت اچھا بیان تھا 1400 برس پہلے کا. نو، اٹس دا لیونگ سیرت آف رسول اللہ، اٹس فار می اینڈ یو ٹوڈے اینڈ فار ٹمارو ایز ویل. یہ قیامت تک کے لیے اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو یہ فائٹ تو آج بھی ہے، ایک اسلام اور کفر والوں کے درمیان اور ایک بدن اسلام یعنی اسلام کے ماننے والوں کے درمیان کچھ بے عمل ہوں گے، ہمیں نفرت نہیں ہوتی، خدا کی قسم نفرت نہیں. مگر اتنا ہے کہ اگر آپ سے مراد وہ بے عمل بھائی بہنیں ہمارے اگر دین پر عمل کا مذاق اڑائیں گے تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس بےغیرت چیز پر اتر آئے کہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائے تو ہم اتنے بےغیرت نہیں ہیں کہ ان کی اس بےغیرتی کو برداشت کر لیں. ہم یہ سنائیں گے ان کو کہ تم بھی مسلمان ہو, سنو جعفر نے کیا کہا تھا حجاجی کے دربار میں رحمۃ اللہ علیہ, اور کس بات پر وہ قوم ان لوگوں کی مخالفت پر آ گئی تھی, اور آج تم کس بات پر مخالفت کر رہے ہو؟ دین پر آنے کی مخالفت کر رہے ہو, اللہ کی طرف آنے کی مخالفت کر رہے ہو, رسول اللہ کی تعلیم پر آنے کی مخالفت کر رہے ہو, تو کیا تم بھائی واقعتا مسلمان ہو کہ نہیں, یہ سوچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات کا سلسلہ بھی شروع کر لیتے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے کہ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کرنے والے افراد کی تعداد دوبارہ دہرا دیں. ہجرت مدینہ کے حوالے سے تعداد تو نہیں بیان کی تھی, یہ ذکر کیا تھا کہ ہجرت حبشہ ایک اور پھر دوسری مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی تقریباً 16 لوگ ہیں, 12 حضرات ہیں اور 4 خواتین, اور اسی میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں. دوسری مرتبہ ہوئی ہے تو تقریباً 83 افراد مرد ہیں اور 19 خواتین ہیں. سیرت کی کتابوں میں انشاءاللہ تعالی یہ تعداد بھی آپ کو مل جائے گی. حضرت عثمان غنی کے دو القاب بھی بتا دیں, ذو النورین دو نور والے, اور ذو الحجرتین دو ہجرتیں کرنے والے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ بہتر رضوان میں افواہ پھیل گئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, یہ بات آپ کو پتا تھی کہ ایسا نہیں ہوا, تو آپ نے لوگوں کو یہ بات کیوں نہ بتائی اور بیعت رضوان ہوئی؟ اس پر ذرا روشنی ڈالی. بیعت کرانا مقصود تھی, بیعت کا تصور دینا مقصود تھا, ایک جان کا بدلہ لینے کے لیے بھی 1400 کے ہاتھ پر بیعت, 1400 سے بیعت لی جا سکتی ہے. تو بیعت کی پوری سنت کا تصور دینا مقصود تھا, یہ بھی ایک وجہ سمجھ آتی ہے اس حوالے سے, واللہ اعلم. اور یہ کیوں آپ, یہ جو سوال اصل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا تو پھر ایسا کیوں ہوا, آپ نے دوسرا ہاتھ رکھا کیوں ہے؟ یہ اسی بنیاد پر عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ کو قوی معلوم تھی, واللہ اعلم, کہ عثمان تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, تو آپ نے دوسرا ہاتھ ان کی طرف سے رکھا. پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے, 1400 صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی, اللہ کے رسول پر تو وہی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کے رسول کا وہ اطمینان تھا, لیکن وہ بات کے واقعات نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اگلے 1.5-2 میں کتنے ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. سوال ہے, اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے, لوگ اس پر لان تان کرتے, تو ان کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں, جواب دینے میں ٹائم ضائع ہوگا آپ کا, آپ کام کیے چلے جائیے, انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے اللہ جواب دے دے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص برا بھلا کہہ رہا تھا, سنیے گا توجہ سے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص برا بھلا کہہ رہا تھا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. ایک لمحہ آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت اپنی حد کو غالباً پہنچ گئی, تو وہ جواب دینے لگے تو رسول اللہ وہاں سے چل دیے. بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ماجرا؟ عرض کی, یا رسول اللہ, جب تک وہ کہتا رہا آپ مسکراتے رہے, جب میں نے کچھ کہنا چاہا آپ چلے گئے. فرمایا کہ ہاں, جب تک تم خاموش تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا, وہ اس پر لعنت کر رہا تھا, جب تم نے کچھ کہنا چاہا تو میں وہاں سے چلے گئے, کیونکہ فرشتہ بھی وہاں سے چلا گیا. تو اصلاً تو جواب یہ ہے کہ ہم خاموشی سے اپنا کام کریں, برداشت کریں. ہاں, کوئی ایسی بددیانتی وغیرہ کا الزام لگا دیا گیا ہے اور ہم ایک پبلک فگر بھی ہیں, تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے, پبلک فگر سے مراد ہم لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگ جانتے ہیں دین کے حوالے سے, تو خالی اس کی ریکارڈ کی درستگی کرا دی جائے. مثلا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے علم ہے کہ پاکستان سے باہر بھی وہ جاتے تھے دعوت کے کام کے لیے, درس قرآن کے لیے, تو بھرے محفل میں کسی نے سوال کر لیا, پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ اب ایک تو یہ خاموش بیٹھے رہتے, لیکن نہیں, اب یہ بددیانتی کا ایک سوال الزام لگ گیا. تو کہا بھائی, امریکہ والوں کو اگر درس کرانا ہوگا تو امریکہ والے ٹکٹ بھیجیں گے اور میرے اکوموڈیشن کا خرچہ برداشت کریں گے تو میں چلا جاؤں گا, ورنہ میں نہیں جاتا. کراچی والوں نے اگر درس کرانا ہے, کراچی والے میرا ٹکٹ بھیجیں گے اور مجھے اکوموڈیشن دیں گے تو میں آؤں گا, ورنہ میں لاہور میں رہوں گا. یہ کلیئرٹی کر دیتے تھے وہ, سمپل سی بات. یا کبھی کسی نے کہا آپ ٹی وی پہ آتے, اس وقت پی ٹی وی فقط ہوتا تھا, بھائی کتنا پیسہ آپ کو ملتا؟ بھائی نہیں ملتا پیسہ. ہاں, فلاں وہ پی ٹی وی والوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ چیک پہلے سے تیار رکھتے ہیں, وہ چیک میں نہیں لیتا, اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو کیش کرا کے کسی غریب میں تقسیم کر دینا. تو یہ کلیئرٹی دے دی بس اس میں. باقی تو لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی حیثیت, لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا ہے, چھوڑا ہے معاذ اللہ, باقی کسی کی کیا حیثیت. اور مولانا مودودی نے بڑا پیارا جواب دیا, بولا بھائی یا تو میں ان کے جواب دینے کے اندر اپنی زندگی لگا دوں یا کام کر لوں. اب کام بولتا ہے نا الحمدللہ, مخالفت کرنے والے پہلے بھی تھے اب بھی تھے, کچھ کم بھی ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. کام بولنا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو بس یہ کہ اپنے کام کو جاری رکھیے, استقامت کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے زیادہ بہتر ہے. ہاں اگلا اس کا سوال کا تھا کہ جواب دینا چاہیے تو کس طرح, نرم انداز میں سخت انداز میں؟ نہیں نہیں اچھے اچھا سوال ہے ماشاء اللہ, آئی اپریشیٹ دس. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34, ولا تستبر حسنت ولا سیئہ, بدی اور بھلائی برابر نہیں, ادفع باللتی ہی احسن, بدی کا جواب بھلائی سے دو, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر تمہارا جو دشمن تھا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. بدی کا جواب بھلائی سے دو. ہاں ہے مشکل کام. آگے فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, یہ سعادت بڑے صبر کرنے والوں کو ملے گی, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, اور یہ بڑی جو سعادت والے نصیبوں والے ہیں ان کو یہ سعادت مل پائے گی کہ وہ بدی کا جواب بھلائی سے دیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی وسیلے کا سوال آ گیا. وسیلہ سین سے ہوتا ہے, سواد سے نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تھی ہجرت مدینہ کے موقع پر, تب انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے, ابھی فقط ہجرت حفشہ کا بیان تھا. ہجرت پاکستان کو ہجرت حفشہ اور ہجرت مدینہ کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله فهجرته الى الله ورسوله, بخاری کی حدیث. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور بندے کے لیے اتنا ہے جتنا اس نے نیت کی, اور جس نے نیت کی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کی اس کا اجر اللہ کے محفوظ, اور جس نے ہجرت کی کہ حدیث میں الفاظ ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے علاقہ چھوڑا یا دنیا کمانے کے لیے, تو اس کو اسی نیت پر رکھا جائے گا. تو ہجرت پاکستان جو ہوئی, ہم لوگ کیا کہلاتے, کراچی والے مہاجر کہلاتے, ہم نے بڑی جماعت بھی بنا رکھی ہے نا, بہت بڑی جماعت ہم نے بنا رکھی ہے ایم کیو ایم کے نام سے. سوال ہے کہ جس پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا, آج ہم مہاجر کتنے سنسیئر ہیں اس بارے میں, اور وہ جماعت بھی, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش میں آج غریب الغرابا ہے. اسلام کہیں ہماری پرائیورٹیز میں شامل ہے؟ ہاں ہمارے باپ دادا نے بھی ہجرت کی تھی, ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی تھی, اور آج بھی ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا, جس مہاجر کا بچہ اسکول جائے گا کیا پڑھ کے آئے گا, پاکستان کا مطلب کیا, ہم اس بات پہ یقین رکھتے. تو جو اس نیت کے ساتھ آیا اس کا اجر تو اللہ کے یہاں محفوظ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. انما الاعمال بالنیات, حرکتیں ہم کیا کر رہے ہیں. اب آپ کا میرا مسئلہ یہ نہیں کہ ہجرت حفشہ سے یا ہجرت مدینہ سے ریلیٹ کرے, آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, آپ اور میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, آپ کے میرے فرائض وہی ہیں جو ایک مسلمان کے فرائض, کتاب سے موجود ہے, مکتب پیپر مل جائے گا, ویب سائٹ سے ہماری ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. دینی فرائض کا جامع تصور, تین باتیں سمجھنے کے لیے, خود اللہ کے بندے بنو مکمل طور پر, نمبر دو اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دو, نمبر تین اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. آج ایک مسلمان پاکستان میں ہو تب بھی فرائض ہے, چائنا میں کوئی پیدا ہوا مسلمان ہو کے تب بھی فرائض ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے بہت مسلم ہے, وہیں کا نیٹو ہے مسلمان ہے, اس کے لیے فرائض بنتے ہیں. اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اسٹریٹجیز ہوں گی بجا, لیکن فرائض تو ہمارے یہ بنتے ہیں. تو اس وقت یہ بحث لا حاصل ہے. یہ جو بحث ہمارے یہاں سیکولر مائنڈیڈ طبقہ جن کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں نا, باہر سے فنڈز ملتے ہیں, جو ہر کچھ عرصے بعد یہ بحث اٹھاتا ہے کہ صاحب پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ بحث چھوڑتے ہیں. اب اس کو چھوڑ دیجیے, ہم تو سمپل کہتے ہیں مسلمان کے فرائض کیا ہیں. ہاں پاکستان اسلام کے نام پر بنا, یہ ایک ایج مل گئی ہم لوگوں کو یہاں پر, یہاں کام کرنا آسان ہے. اتنی کھلی بات ہے جہاں پر آپ سنتے ہیں, دبئی میں کرنا آسان ہے, ان کا امکان ہے اس کا, سعودی عرب میں نہیں ہے, مصر میں, ایون ترکی میں نہیں ہے ابھی. یہ تو پاکستان اس اعتبار سے جنت ہے ہمارے لیے, جب اپنے دین کے مسلمہ معاملات پر کھل کل علل اعلان بات کر سکتے ہیں. آج نہیں کریں گے تو کل کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. سوال ہے کہ بچیوں کو پردے کی طرف لانے کے لیے ان کو ماں باپ جبرن عمل کرائیں یا کنونس کریں؟ بچوں کو حفظ کروایا ہے, ایسے اسکولوں میں ڈالا ہے, مگر بچیاں اس طرح پوری طرح یعنی شرعی پردہ نہیں کر رہی. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل بولے گا تو وہی چیز ہمارے بچوں میں انکلکیٹ ہوگی. مثلا ہمارے گھروں میں کون سی زبان بولی جاتی؟ عام طور پر اردو بولی جاتی, اسی کا انگریزی کا کریز زیادہ آ گیا ہے یا پریشر ہے یا مجبوریاں زیادہ آ گئی, تو ہمارے بچے اردو ہی بولتے ہیں, کچھ کچھ انگریزی بولیں گے, فارسی نہیں بولیں گے. ہم انہوں نے ہمیں یہی کرتے ہوئے دیکھا نا. تو یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے ایک بات. دوسری, ہمارا عمل ان کو راغب کرے. دوسری بات, ہاں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. اسکولوں میں بھیج کر ہم بچوں سے مطمئن نہ ہو جائیں پلیز. کراچی میں اسکول 180 دن پلان ہوتا ہے اور 160 دن کھلتا ہے اور بچہ 4-4.5 گھنٹے اسکول ہوتا ہے, باقی ہمارے پاس ہوتا ہے. سائن آف ریلیف نہیں ہے کہ چلو جی میں نے اسکول میں ڈپازٹ کرا دیا اور میرے بچے کا مسئلہ حل ہو گیا. نہ, وہ تو میں ہی ہوں, یعنی میں سے مراد ایک والد کی حیثیت میں, ایک خواتین سے ایک ماں کی حیثیت میں, اس کمبینیشن کے ساتھ ہم نے خود فکر کرنی. پھر ان کی تعلیم کا انتظام ان کے لیے, اس طرح کی محافل میں لانے کا انتظام, ان کی تربیت کا انتظام, پھر ایسی فیملیز کے ساتھ ہماری انٹریکشن کے جہاں بیٹیاں ان کی یا بچیاں ان کی ماشاءاللہ صاف لے رہی ہیں, پھر پردہ لے رہی ہیں, پھر پورے شریف پردے پر آ رہی ہیں, اس طرح کا ماحول فراہم کر کے انشاءاللہ تعالی یہ بات آگے بڑھے گی. جبر سے مراد ہم ڈنڈا اٹھانا نہیں سمجھتے, جبر سے مراد یہ کہ جتنا ہم اپنے بچوں کے گریڈ کے کم آنے پر ٹینشن میں آ جاتے ہیں, اتنا اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے کم سے کم اتنی ٹینشن ضرور ہونی چاہیے. کسی دن کا اسکول مس نہ ہو, رات کو 2 بجے دعوت سے واپس آئے تو صبح وہ رو رہا ہے چلا رہا ہے, بھیجیں گے ضرور اسکول, یس نو, بھیجیں گے نا. تو نماز کے ٹائم پر یہ نہ کہیں چلو بچہ ہے, اسلام میں جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, سورۃ البقرہ آیت نمبر 256, دین میں جبر نہیں. نہ, جتنا ہم اس کے گریڈ اے سٹار, پہلے تو ہم اے پلس کہتے ہیں, اے سٹار ہو گیا, کل کچھ اور ہو جائے گا, اے اسکائز ہو جائے گا میرے خیال سے, تو اے سٹار کی جتنی فکر ہے اتنی نماز کی فکر ہو, جتنی اس کی انگریزی کے ایکسنٹ کی ہمیں فکر ہے اتنی اس کی قرآن کی تلاوت کی بھی فکر ہو, جتنا ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھول لے اپنے سبجیکٹس کو اپنے اندر تاکہ اچھی طرح ایگزام میں اٹینڈ کر سکے, اتنا قرآن اس کے اندر اترے اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کم سے کم. حالانکہ ان کو میچ نہیں, دنیا کے گریڈ اور جنت کی کامیابی کو میچ ہے نہ, مگر کم از کم اتنی تو دے دیں, انشاءاللہ تعالی یہ کام آسان ہوتا چلا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.